بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. شب شهادت امام چارم پیام آور انقلاب کربلا امام مظلوم زین العابدین، ایام بھی ایام محرم ہے، کسی بھی شخصیت کے بارے میں چند حوالے سے گفتگو ہم کر سکتے ہیں، ایک فطرت انسانی کو سامنے رکھ کر کہ خدا نے انسان کو کچھ کمالات دیے، جسمانی کمالات، روحانی کمالات، فطرت، عقل، یہ کمالات ایسے کمالات ہیں کہ انسان کو خدا تک پہنچا دیتے، حتیٰ حواس پنجگانہ بھی، حواس پنجگانہ اثر سے مؤثر تک جانے کا ایک قدم، نشانیوں سے صاحب نشانی تک جانے کا ایک قدم پیش کرنے والا حواس پنجگانہ ہے. آپ نشانیوں کو حواس پنجگانہ کے ذریعے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنے جسم کے ہر ذرہ ذرہ میں جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو خدا تک انسان پہنچ جاتا ہے. انسان کی جو فطرت ہے، حتیٰ انسان کی جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ جب کہا جاتا ہے اخلاق میں منفی پہلو ہے، منفی معنی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نفس کے وہ خواہشات جو خلاف شرع ہے. لیکن نفس کے مطلق خواہشات کو اگر دیکھے، یہ بھی اگر عقل کے قیادت میں ہو تو بہت مفید خواہشات. یہ نفسانی خواہشات انسان کو خدا تک لے جاتے ہیں جب عقل کے قیادت میں فطرت اور طبیعت اور نفسانی خواہش میں فرق یہ ہے، نفسانی خواہش ایک خاموش ایسی خواہش ہے جس کی جہت معین نہیں، بھوک لگتی ہے، اب یہ خواہش کہتی ہے کہ تم اپنی بھوک کو مٹاؤ، سیر ہو جاؤ، اب کیسا کس طرح سے جائز ناجائز اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فطرت یہ ہے کہ اس جہت کو معین کرتا ہے، اگر آپ فطری صفت کے اشباع کریں گے تو وہ فطری صفات انسان کو خدا تک، کمالات تک لے چلتے ہیں. یہ مادی صفات اگر عقل کے روشنی میں اس کے اشباع کریں گے، پیٹ، جنسی خواہش، محبت، یہ جتنے مادی خواہشات ہیں اور مشترک ہیں انسان و حیوان کے درمیان، اس کو عقل کی روشنی میں تکمیل کریں گے، ان کے تکمیل کرتے ہوئے بھی خدا تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو اس طریقے سے خود انسان کی ذات میں اگر مطالعہ کریں گے تو بھی اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کس حد تک کامیاب ہے اپنے ذاتی کمالات کہ پیش نظر اور ذاتی کمالات سے استفادہ کر کے کس حد تک کامیاب ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دین اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں، عرض کے میں کیونکہ آپ طالب علم ہیں، کم و بیش شاید تجربہ رکھتے ہیں اور تجربہ کریں گے تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے فطرت انسانی، طبیعت انسانی کو سامنے رکھ کر اور اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اور اس کے مقصد اور منتہا کو سامنے رکھ کر اور اس کے انحرافات اور گمراہیوں کو سامنے رکھ کر بہت کچھ درس لے سکتے ہیں، اس شخصیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں. دوسرا عرض کہ خود اسلام، اسلام معارف اسلامی میں عقائد ہے، افکار ہے، اخلاق ہے، احکام ہے. اس کی روشنی میں بھی کسی شخصیت کے پہچاننے کے لیے، اس شخصیت کی زندگی سے درس لینے کے لیے، اس شخصیت کو اسوہ قرار دینے کے لیے اسلامی ان تعالیم کی روشنی میں کسی شخصیت کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ اور مفید مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے. افکار اسلامی کیا تھے، اس کے اخلاق کیسے تھے اور اس کے کردار کس طرح سے تھا. تو یہ دوسرا. تیسرا یہ ہے کہ اس سے کچھ شخصیات کی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ائمہ ہے، خود اسی ذمہ داری، انسان کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فرد کی ایک نسبت اپنی ذات سے ہے، اسی طرح سے ایک نسبت اپنی ذات کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک نسبت اپنے گھر والوں سے ہے، گھر والوں کی نسبت میں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اور ایک قسم کا رابطہ اس کے دوستوں کے ساتھ ہے، عزیزوں کے ساتھ ہے، اقربا کے ساتھ ہے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اور ایک ارتباط اس کے دشمنوں کے ساتھ ہے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے، حاکموں کے ساتھ ہے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اپنے خدا کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، بلکہ عالم کے ساتھ، عالم طبیعت کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی شخصیت کے جاننے کا اور اپنی ذمہ داریاں بھی تشخیص دینے کا. میری ذمہ داری اپنی ذات کی نسبت میں کیا ہے، اپنے گھر والوں کی نسبت میں کیا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی نسبت میں کیا ہے، اپنے دوست اور احباب کی نسبت میں کیا ہے، اپنے معاشرے کی نسبت میں کیا ہے، اپنے دشمنوں کی نسبت میں کیا ہے، اور اپنے حاکموں کی نسبت میں کیا ہے، دنیا کے مسائل کی نسبت میں کیا ہے. حتی خود اخلاق کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں علماء اخلاق، ایک اخلاق فردی، اخلاق ذاتی، اخلاق اجتماعی، اخلاق مدیریتی، مختلف قسم کے اخلاق سیاسی، اخلاق تبلیغی، ہر میدان میں اخلاق کا ایک پہلو ہوتا ہے. تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، کسی امام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ان تمام مراحل کو موضوع گفتگو بنائے اور اس سے استفادہ کرے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس امام کی سیرت کو ابدی اور عمومی اور ہمگی پہلو اس کو ہم دے سکتے ہیں. بس اوقات امام کی جب سیرت پڑھتے ہیں ذہن میں یہ آتا ہے مخصوص امام کے ساتھ، ہم تو امام نہیں ہیں، ان کا مقام بالا تر ہے، لیکن اس کے بجائے ہم اسلامی معیاروں کے مطابق جب پیش کریں گے، امام بحیثیت انسان، امام بحیثیت ایک فرد مسلمان، امام بحیثیت انسان با اخلاق جب پیش کریں گے تو خود بخود اس کی ہستی کو الگو بنا کر ان کی زندگی سے درس لے سکتے. بعض ابعاد خود امام کے ساتھ مختص ہے، وہ یہ ہے کہ امام کی ذمہ داری، کسی امام کے بارے میں مطالعہ کرنے کے لیے امام کی ذمہ داری کے بارے میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ خدا نے کس قسم کی ذمہ داری امام کو دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اور امام کی ذمہ داری بشر سے مختلف نہیں ہے، بشر سے مختلف نہیں ہے، سارے احکام شریک ہیں، مگر جہاں پر قرآن یا سنت نے صریحاً کہا ہو کہ یہ حکم مخصوص ہے پیغمبر کے ساتھ یا مخصوص ہے امام کے ساتھ، مثلاً تعدد ازواج، چار سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ مختص حکم ہے، نماز شب کا واجب ہونا پیغمبر کے ساتھ مختص حکم ہے، یا جہاد دعوت، جہاد ہجومی، جہاد ابتدائی مشہور نظریے کے مطابق پیغمبر اور امام کے ساتھ مختص ہے. اس کے علاوہ باقی سارے احکام مشترک ہیں، لیکن اس کے باوجود امام اور غیر امام، پیغمبر اور غیر پیغمبر میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ وہ محور ہے، وہ مرکز ہے. جس طرح سے نور ایک شمع بھی دے سکتا ہے، سورج بھی دے سکتا ہے، لیکن عالم کو طاقت پہنچانے کی صلاحیت سورج میں ہے، شمع میں نہیں ہے. اگر شمع ایک آدمی کی پڑھائی کے لیے کارآمد ہے، وہ بھی نور ہے، خود ظاہر ہے دوسرے کو ظاہر کرتا ہے، خود تاریک نہیں ہے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکال دیتا ہے، اس صفت میں سورج کے ساتھ شبیہ ہے. لیکن سورج کا مقام محوری ہے، مرکزی مقام ہے، شمع کا وہ مقام نہیں. اسی طرح سے اگرچہ کل دین کی نسبت میں وہی ذمہ داریاں جو امام کی وہ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. عرض کے شاز نادر احکام کے علاوہ، انگشمار سے بھی شاید کمتر احکام کے علاوہ، باقی احکام میں، فرائض میں، مسئولیت میں فرق نہیں رکھا ہے دین نے، لیکن ان کے لیے محوری مقام ہے، مرکزیت حاصل ہے. جس طرح سورج کو ہر دنیا کو انرجی دینے کے لحاظ سے، حرارت دینے کے لحاظ سے محوریت حاصل ہے، نور دینے کے لحاظ سے محوریت حاصل ہے، اسی طرح سے عالم روحانیت، عالم معنویت کو نور معنویت، نور روحانیت، نفوس کو نورانی کرنے کی مرکزی حیثیت اختیار، مرکزی صلاحیت پیغمبر کے پاس، امام کے پاس. اگرچہ ہر آدمی اپنے حد تک اپنے نفس کو نورانی بنا سکتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے دوسرے کی بھی ہدایت کر سکتا ہے محدود پیمانے میں. تو اس حوالے سے امام کی ذمہ داری پر مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس امام نے اپنی ذمہ داری پر کس طرح سے عمل کیا ہے، عمل کیا ہے یا نہیں کیا وہ تو نہیں دیکھیں گے، امام معصوم ہے، کس طرح سے عمل کیا ہے. اس عمل میں ایک یہ کہ خود امام کی اپنی ذمہ داری، تو امام اپنی پوری ذمہ داری پر عمل کرنے والے ہیں. آپ دعائے نطبہ جو پڑھتے ہیں، آج صبح بھی پڑھا، فشرط لک الوفاء وعلمت فعلمت منهم الوفاء بذلك. خدایا تو نے پہلے سے جان لیا کہ یہ بندگی کے شرائط پر عمل کرنے والے ہیں، اسی لیے انسانیت کی قیادت ان کے حوالہ کر دیا، طاقت علی کو بھی دی، ہمیں بھی دی ہے. لیکن علی کی اتنی عظیم طاقت کے باوجود ایک لمحہ بھی اس طاقت کو اپنے مفاد کے لیے، عمر بن عبدود کے حوالے سے معلوم ہے، اپنے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. اگر میرے پاس تھوڑی طاقت زیادہ ہو سارے ساتھیوں کو ڈرانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. یعنی استعمال، اب دیکھیے کہ نعمتوں کو انہوں نے، خدا کہتے ہیں خدا کو پتہ تھا کہ یہ نعمتوں کو بنحو احسن استفادہ کریں گے، اسی لیے اول ہی سے یہ کمالات دیے اور انہیں انسانیت کے ہدایت کا مشعل دیا اور مشعلدار بنایا. تو عرض یہ ہے کہ ائمہ اطہار کے لیے مرکزیت حاصل ہے اس حوالے سے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں ائمہ کے اجتماعی کردار یکساں نہیں تھی، مختلف تھی، مختلف تھی. پیغمبر خود کو دیکھتے، ایک خود پیغمبر کی زندگی میں مکہ میں بالکل ایک عرصہ نماز بھی اصحاب سے فرماتے تھے جا کر دروں میں چھپ کر نماز پڑھو. تو مکے کے 13 سال میں کسی کے ساتھ جنگ نہ لڑی، جواب دینے پر بھی راضی نہیں ہوتے تھے، لڑائی پر راضی نہیں ہوتے تھے، لیکن مکی زندگی میں 83 کے قریب جنگیں لڑی. نبی کی زندگی میں دیکھیے، علی کی زندگی میں 25 سال کی خاموشی، 5 سال کے مسلسل جنگ و جہاد. یعنی ایک شخصیت کی زندگی میں دو پہلو. تو یہ وہ علم بھی رکھتے ہیں، حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور پھر معصوم بھی، علماً بھی معصوم، عملاً بھی معصوم. ہم بسا اوقات جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے، حق کیا ہے، لیکن بہل نفس امارہ ہوتا ہے، مفاد پرستیاں ہوتی ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. بعض اوقات عمل کرنا چاہتے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرنا ہے، وہاں پر علم بھی ہے اور عمل میں بھی شک نہیں ہے. علمی لحاظ سے بھی معصوم ہے، عملی لحاظ سے بھی معصوم ہے، ادراک میں، فکر میں معصوم ہے، کردار میں معصوم ہے. پھر اختلاف کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ زمانے کے حوالے سے، امام خمینی فرماتے تھے کہ اجتہاد میں زمان و مکان مؤثر ہے، گھنٹے تو مؤثر نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو زمانے میں حوادث ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، زمانے کے حالات ہوتے ہیں، وہ مؤثر ہوتا ہے اجتہاد میں. تو زمانہ مؤثر ہے. ایک زمانے میں ابھی فرض کے ہمارے معاشرے میں انقلابی بات کرنے والوں کے ایک گروہ ہے داد دینے والے, لیکن 30 سال پہلا ممکن نہیں تھا, ایک آدمی بھی داد نہیں دیتا تھا. یہ کیا کہہ رہا, پاگل ہو گیا ہے انقلابی ران سے پہلا اگر اس قسم کی بات کوئی کرتا. تو زمانے کے حالات مؤثر ہوتا ہے اقدامات میں. دوست دشمن, دشمن کی چالاکیاں, دشمن کی سیاست, دشمن کے امکانات, دشمن کی طاقت, دشمن کے وسائل, دوستوں کی تعداد, کیفیت, امکانات, وسائل, یہ سارے مؤثر ہوتے ہیں طریقے عمل میں, حکمت عملی میں, طریقے کار اپنانے میں. ہدف واضح ہے لیکن حکمت عملی میں مؤثر ہوتے. چوتھے معصوم کے زمانے میں جو حالات تھے, کربلا جیسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ انبیاء اور ائمہ میں بے مثال واقعہ ہے, بے مثال واقعہ. اس واقعے کے انتظام ابتدا سے ہوا تھا, خبر مستفیض ہے, متواتر نہ کہے تو مستفیض خبر ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء نے گریہ کیا حسین پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کربلا کا برنامہ مرتب تھا پہلے سے, اور نہ صرف کربلا کا برنامہ مرتب تھا بلکہ اس یاد کو زندہ رکھنے کا انتظام بھی ہو گیا تھا, ورنہ کسی واقعہ کے وجود میں آنے سے پہلے اس پر گریہ نہیں کرتے ہیں. فرق, مجھے معلوم ہے کہ میرے بیٹے ایک دن مر جائے گا, یقین ہے مجھے, اس کے باوجود بالکل غمگین بھی نہیں ہوتا ہوں جب رسد کے اس پر گریہ کروں. حادثہ پیش آنے کے بعد انسان کے دل پر اثر کرتا ہے, پیش آنے سے پہلے نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھ رہے کربلا کا واقعہ پیش آنے سے پہلے انبیاء الہی نے گریہ کیا ہے, اور خاتم انبیاء بارہا و بارہا مختلف مقامات پر. یہ روایت صرف شیعوں کی نہیں, اہل سنت کی بھی روایت ہے. حضرت ام سلمہ کے دولت سرا میں, عائشہ کے مکان پر, جناب سیدہ کے دولت سرا میں, مختلف مقامات پر. تو یہ انتظام جو ہے, اور ہر امام نے جو ذکر کیا, پھر کربلا کے واقعے کے ساتھ کل عالم میں کچھ آثار دکھائی دیے. اہل سنت کی بھی روایت ہے, بیت المقدس میں پتھر اٹھائے گئے, پتھر کے نیچے خون نظر آیا. اس قسم کی مختلف روایت ہے. یہ روایت سب مل کر مجموعی طور پر اطمینان کا باعث بنتے ہیں. بڑی ایک خبر یہاں پر 10 آدمی 20 آدمی سنائے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں حجت خبر واحد کی ایک دلیل اطمینان ہے, کہ عرف میں اطمینان کا باعث بن جائے. تو یہ انتظام ہو گیا ہے. تو یہ ایک حالت یہی تھا کہ امام کو جب امامت ملی, یہ ذمہ داری ملی, اس وقت تاریخ بشریت کا سب سے عظیم واقعہ وجود میں آ چکا تھا. اور یہ واقعہ بھی عجیب وجود میں آیا, فرزند رسول کو امت پیغمبر نے پیاسا شہید کیا ہے, اور جرم بھی کچھ نہیں ہے. جب پوچھا کوئی جرم ہے میرا, کسی نے نہیں کہا آپ نے فلان گناہ کیا ہے اس لیے ہم آپ کو مار رہے ہیں. دشمن پیغمبر کے پوتے نے نواسے رسول کو شہر بدر کیا, حرم رسول میں اور پھر حرم الہی میں رہنے کی اجازت نہیں دی, آخر میں شہید کی. بہت عجیب واقعہ ہے, ایک امت کی تباہی کی علامت ہے کہ 50 سال میں اس حد تک امت پلٹ کر جائے, اس حد تک انحراف کی طرف جائے. انحراف کا حد یہ ہے, کربلا میں عمر سعد کہتا ہے یا خیل اللہ ارکبی, اے خدا کے سوارو سوار ہو کر حملہ کرو خیمگاہ حسینی کی طرف. عمرو بن حجاج زبیدی کہتا ہے کہ حملہ کرو ان لوگوں پر جنہوں نے زمانے کے امام کے اطاعت سے خارج ہوئے ہیں, نافرمانی کی ہے. اب پھر بعد میں واقعہ حرہ امام چاروں کے زمانے میں ہی پیش آیا, مدینے میں 1000 اولاد حرام دنیا میں آئے. یزید نے اجازت دی, اب دیکھیں 50 سال گزر گئے ہیں نا, 50 سال کے اندر اجازت دی اپنے سپاہی کو جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس شہر میں کرو, مکمل اجازت. اصحاب پیغمبر اور تابعین قتل عام ہوئے اور پیغمبر کے مسجد میں گھوڑے باندھ دیے گئے, خون ستونوں تک پہنچ گیا, خانہ کعبہ کو بھی پردوں کو آگ لگائی اور شہر فتح ہونے سے پہلے یزید مر گیا. اب اس میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ عیناً کربلا کے جملات یہاں پر بھی ہے. مدینہ کے فاتح کہتا ہے اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے ایمان باللہ کے بعد یہی کام ہے. مکے میں خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگانے والا کہتا ہے اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے ایمان کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد, یہی کام ہے. تو یہ عجیب حالت تھی, یہ حالت وجود میں آیا, دین نابودی کی طرف جا رہا تھا. اب ممکن یہاں کوئی شبہ کرے دین کس طرح سے نابود ہو سکتے جبکہ اسلام نے اس کے حفظ کی ضمانت دی ہے. ٹھیک ہے, اسلام نے ضمانت دی ہے حفظ کی, لیکن حفظ کے ذریعے وہی قرآن و عطرت ہے نا. ان تارکن فکم فقلین کیا سمجھ میں آتا ہے, حفظ اسلام کے لیے جو انتظام کیا قرآن و عطرت کے ذریعے کیا ہے, یہ انتظام کسی اور ذریعے سے نہیں کیا, حدیث ثقلین شاہد ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک خطرات, اور یہ خطرہ نہ صرف اس دن, ہمیشہ پیش, رہبر معظم فرماتے ہیں یہ واقعہ پیش نہیں آیا پیغمبر کے زمانے میں یا علی کے زمانے میں یا امام حسن کے زمانے میں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت طاقتور حکومت اسلام کے نام پر ہے اور دین کو نابود کرنے پر تلا ہوا ہے. اہل حق جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور دین کے حمایت حفاظت کو ضروری سمجھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, بالکل اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہاں پر ہر آدمی سوچتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے, ایسا مسئلہ ہمیشہ پیش آ سکتا ہے. تو اس وقت تو ایک اس وقت کی ضرورت ہے رہتی دنیا کے لیے کہ جب بھی باطل کی طاقت زیادہ ہو حق کی طاقت کم ہو بظاہر, تو حق والوں کے لیے یہ جواز نہیں ملتا ہے کہ ہم کمزور ہیں بس ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, باطل کو دین مٹانے کی کھلی چھٹی دی جائے. تو ایک سیرت کی ضرورت ہے, احادیث کی شکل میں, آیات کی شکل میں بیان ہو سکتا تھا اور بیان بھی ہوا ہے, لیکن جب تک ایک سیرت سامنے نہ ہو آیات و احادیث کی تاویلیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک کردار کی ضرورت تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت دین کو نابود کرنے پر تلی ہوئی ہے اور یزید اس کی طرف جا رہا تھا, ظاہر میں نے عرض کیا. اور شہزاد زینب, امام حسین, سعید سجاد, مختلف جملات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدف دین کو مٹانا تھا. ابھی تک وہ مجبور تھے خلافت رسول اللہ کے نام سے حکومت کرنے پر, خلیفہ رسول اللہ تو رسالت کو ماننا پڑتا تھا, لیکن قدم بے قدم بادشاہی کی طرف جا رہے تھے. خود معاویہ کو جب کوئی بادشاہ کہتا تھا خوش ہوتا تھا زیادہ, کیونکہ قدم بے قدم اس طرف جانا چاہتے تھے کہ عرب ملوکیت وجود میں آ جائے خلافت کے جگہ پر. لیکن جب تک لوگ اس کو خلیفہ رسول اللہ کے نام پر مانتے ہیں خلافت, تو رسول اللہ کا انکار کرے تو اس کی خلافت بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے قدم بے قدم اس طرف بڑھ رہے تھے. اور یزید سمجھ رہا تھا بہت نزدیک آ چکا ہے. اور امیر شام نے یہ یزید کو ایک جب وصیت کی, کہا کہ بیٹا حسین کو عراق والے بلائیں گے, یہ سمجھ لینا حسین فرزند پیغمبر ہے. سیاسی زبان میں بات کی, فرزند پیغمبر سے محبت کرتے ہیں تو قتل کے کیوں قتل کیا فرزند پیغمبر کو, اس کی سیاست یہ تھی. کہتے کہ ان کو وہی لوگ جنہوں نے اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو قتل کیا عراق والے, وہی اس کو قتل کریں گے. سیاست یہ تھی. ایک بہت مستند کتاب ہے, اب فی الحال میں اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں. ان مجموعہ اقوال سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ معاویہ چاہتا تھا حسین شہید ہو جائے لیکن عراقیوں کے ہاتھ پہ, شیوں کے ہاتھ میں مارا جائے, عراقی دعوت دے دے پھر خود عراقی حسین کو شہید کرے, مقصد بھی حاصل ہوا, بنو امیہ بھی بدنام سے بچ گئے اور سارے رکاوٹیں بھی دور ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک یہی تحریک چل رہی ہے کہ حسین کے قاتل خود شیعہ ہے, خود کوفہ والے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز تھی. ایک یہ ہے کہ اسلام اس وقت خطرے میں پڑ چکا تھا, دوسرا یہ مسئلہ ہر دور میں پیش آ سکتا ہے. ہر دور میں عاشورہ کی ضرورت, ہر دور میں کربلا کی ضرورت. کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا, ایک ایسے اس وقت. اب ایک یہ ہے کہ یہ خون اگر اس کے پیغام نہ پہنچائے اس وقت بھی اس قیام کو کوئی فائدہ امت کو حاصل نہ تھا. اور آزادانی کی شکل میں بعد میں برقرار نہ رکھا جائے تب بھی آنے والے نسلیں اس انقلاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی. سید سجاد کے سامنے عظیم ترین امانت تاریخ انسانیت کے عظیم ترین امانت یعنی واقعہ کربلا کے پیغام پہنچانا اور اس واقعہ کو زندہ رکھنا رہتی دنیا تک, یہ عظیم ذمہ داری ایک تھی. اور اس کے حالات کے مطابق حکمت عملی اپنائی جاتی ہے. اب اس کے لیے آپ نے جو اقدام کیا آپ خود دیکھتے ہیں, ایک خدا رحمت خدا تھی, حکمت الہی, سیاست الہی ہے کہ امام بیمار ہوئے. اگر امام بیمار نہ ہوتے شاید شہید ہو جاتے. وہاں پر شہزادی زینب کو یہ ذمہ داری دی امام نے تاکہ دشمنوں کی نگاہ بھی امام پر نہ پڑے. جب دیکھتے ہیں کہ اس خاندان میں قیادت کرنے والی ایک خاتون ہے, معلوم ہوتا ہے کوئی مرد اس مقام کے لائق نہیں ہے, تاکہ دشمن کی نگاہ نہ پڑے. اور ساتھ امام کی بیماری, یعنی یہ ایک حکمت عملی تھی امام کو بچانے کا, دوسرا وہی بیماری. اسی لیے شب شام غریبان کے وقت جب حملہ کیا خیمگاہ پر اور امام کی حالت دیکھی, شیم شہید کرنا چاہتا تھا, تو دوسروں نے کہا کیا ضرورت ہے, یہ خود اپنے بیماری کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا, انہوں نے دیکھا بہت سخت بیمار ہے, کہا کہ اب مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نوجوان, بالکل کم عمر نوجوان ہے, بیماری کی شدید حالت ہے, اس میں کسی کو مارنا بھی تھوڑا سا شرم کی باعث ہوتی ہے کہ بیمار کو اس طرح سے مارنا, اور خود بھی مر جائے گا زندہ رہے گا نہیں. اس یہ بیماری ایک اہم وجہ تھا امام کی نجات پانے کا. تو آپ دیکھتے اس کے باوجود کوفہ جب پہنچے ہیں, کوفہ والے علی کو جانتے ہیں, حسین کو جانتے ہیں, وہاں پر ان کو اپنے اعمال پر نادم کراتے ہیں, اس طرح سے خطبہ دیتے ہیں اہل بیت اور سید سجاد کہ وہ پشیمان ہو جائے, توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائے. حسین کے ساتھ خیانت کی پشیمانی اور توبہ کا تقاضا کیا ہے, ہدف حسین کے ساتھ دے دے, دشمن حسین کے ظاہر توبہ کا یہی ہے نا, ہر جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اسی کے ساتھ مناسب توبہ ہوتا ہے. اہل کوفہ کو آمادہ کیا توبہ کے لیے, اپنے عمل سے خوش ہوتے نا. آپ کو پتہ نہیں تجربہ ہے یعنی ابھی بھی ہے, بہت سے لوگ ہمارے اسلام کو پورا پانی دریا بہا لے جائے تب بھی وہ سمجھتے ہیں میں نے اسلام و خدا و پیغمبر سب کا حق ادا کیا, دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد سمجھتا ہے سب کچھ میں نے کر دیا. خصوصاً اگر 5 روپے خمس میں دے دیا سمجھتا ہے تو اب خدا بھی میرا مقروض ہو گیا. یہ خوش فہمی جو معاشرے میں ہوتا ہے اس کو ازالہ کرنا تھا. حکومت یزید ہے, اسلام نابودی کی طرف جا رہا ہے, اس وقت بھی مسلمان سمجھ رہا ہے ہم اپنے مسلمانی کا حق ادا کر رہے ہیں, ان کو بیدار کرنا ہے کہ تم خیانت کر رہے ہو, اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہو. یہ سر شہداء اسیروں کی یہ حالت اور خطبہ زینب و سجاد نے کوفہ والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. وہاں پر معرفی کی ضرورت نہیں تھی, جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی. شام میں ظاہر اہل بیت کے خلاف کافی پروپیگنڈا ہے, علی کو بے نمازی سمجھتے ہیں, سب علی کو ضروری سمجھتے ہیں. اس سرزمین میں معرفت اہل بیت دی, اس حد تک معرفت اہل بیت دی کہ دربار یزید میں خود یزید پریشان ہوتا ہے. مروان اتنے شقی انسان ہے, اس کا ایک بھائی یزید سے کہتا ہے یزید میرے پاس ایک ہدیہ ہے آل پیغمبر کو دینے کے لیے, پیغمبر کے عزیز ترین قریب ترین رشتہ داروں کو دینے کے لیے. یزید نے کہا تم مجھے دے دو میں خود پہنچاتا ہوں, تو اس نے اصرار کیا. اس کے وجود میں ایک انقلاب آیا تھا, اس لیے تم خود بتاؤ. اس کے دربار میں تو خواص ہوتے تھے, سب کو تو اجازت نہیں ہوتی تھی. تو یزید نے کہا کہ یہ ہے اگر تم دینا چاہتے ہو, تو اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, خلافت جانشینی پیغمبر کا مدعی ہو اور آل پیغمبر کو اسیر کر کے لائے ہو, یہ خواص کے درمیان عوام کے درمیان مسجد اموی اس میں اس حد تک پریشان ہو گئے یزید کہ امام کے خطبہ قطع کر کے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا. لیکن اس انقلاب کو ہر جگہ کے مطابق تقاضے کے مطابق زندہ رکھنا. پھر جب مدینہ واپس گئے عرض کیا, اس وقت امت کو تو جن میں امکان تھا بیدار کیا. روایت میں کہ یزید کو حاکم مدینہ لکھتا ہے کہ تمہیں اگر مدینہ کی ضرورت تھی ضرورت ہے تو زینب کو یہاں سے لے جاؤ, مدینہ میں رہنا نہ دو. تو یزید نے کہا کہ عراق نہیں جانا ہے, شام مصر جہاں جانا چاہتی جا سکتی, کیونکہ عراق میں اگر جناب شہزادی جاتی تو شیوں کے سرزمین ہے, خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد عرض کے سن 61 ہجری میں بات ختم ہو جاتی, بھول جاتے لوگ. دیکھو نا ایک واقعہ ہمارے ملک میں پیش آ جائے, بہت بڑا قتل عام, بہت بڑا ظلم, پورا ملک اٹھے گا, 3-4 مہینے کے بعد سب بھول جائیں گے گوئے کچھ نہیں ہوا ہے. یہ عوام کی طبیعت ہوتی ہے, بہترین چیز بھول جاتے ہیں, بہترین چیز بھی بھول جاتے ہیں, تو اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا, زحمتیں ضائع ہو جائے گی. تو ضرورت اس بات کی اس کو زندہ رکھے. اتنی عظیم یہ قیام کربلا کا واقعہ, قیمت حفظ اسلام ہے, قیمت حفظ اسلام. تو قیمتی چیز بچانے کے لیے انتظام کی ضرورت ہے. تو آزاداری کی شکل میں امام شاہد 35 سال رو رہے ہیں نا. جناب سیدہ نے جس طرح سے گریا بناوٹی نہیں, واقعیت ہے, لیکن اس واقعی گریہ کو چھپا کر بھی کر سکتے ہیں نا, خلوت میں کر سکتے ہیں, لوگوں سے چھپا سکتے ہیں, یہ تو ممکن چیز ہے. کیوں نہیں چھپایا؟ جناب سیدہ بھی وہاں پر ان آنسوؤں کے ذریعے مظلومیت اور انحراف کی طرف امت کو متوجہ کرنا چاہتی تھی, عواطف کی زبان میں, احساسات کی زبان میں, اشکوں کی زبان میں, جذبات کے زبان میں. اور اسی طرح سے سید سجاد نے بھی اس غم کو زندہ رکھا گریوں کے ذریعے, ورنہ عرض کہ وہی خلوت میں بازاروں میں جا کر لوگوں کے سامنے گریا کرنا شاید بڑے لوگوں کے لیے اپنے لیے مناسب بھی نہ سمجھے. لیکن تو اس طریقے سے مسلسل زندہ رکھا, ایک اہم چیز تھی. یہ آزاداری ہمارے پاس پہنچ گئی ہے, اس کی بنیاد ڈالنے والے کون ہیں؟ ظاہر واقعہ کے بعد والے اہم ہیں نا, اس کے بنیاد ڈالنے والے اہل بیت ہے, امام کی امامت میں ایک اہم چیز تھی. دوسرا مسئلہ کیوں یہ واقعہ عرض کیا کہ امت مسلمان حسین کو شہید کرنے پر نہ صرف شہید کی, پیاسا شہید کیا, چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. 72 آدمی کو شہید کرنے کے لیے پانی بند کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی, نیزے پر روس شہدا کو چڑھانا کی کیا ضرورت تھی؟ اہل بیت پیغمبر, یعنی پیغمبر خدا کے خاندان ہے نا, شیعہ نبی سے پیغمبر خدا کے خاندان ہے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, اتنی احادیث سے اس کو اسیر کر کے مسلمان شہروں میں بازاروں میں گھمائے جا رہے ہیں. یہ پیغام دینا مقصد تھا یزید کا, کوئی نہیں ہل سکتا ہے جب پیغمبر کے خاندان کے ساتھ میں ایسا سلوک کر سکتا ہوں, کوئی اور آواز بلند کرے اس کے لیے خیر نہیں ہے. ایسا ظلم و تشدد کا دور, انتہائی سخت دور. آپ چین میں دیکھیے 1 ارب سے زائد انسان ہے, لیکن جب تشدد ہے, آزادی نہیں ہے, سب خاموش ہے. یزید یہی چاہتا تھا. کربلا کے واقعے میں ایک اہم ہدف وہ یہی چاہتا تھا کہ اہل بیت کو شہروں میں گھمائے تاکہ کل امت کو یہ پیغام دیا جائے کہ کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے جب خاندان پیغمبر کے ساتھ میں نے یہ سلوک کی. اور خاندان پیغمبر سب شہید ہوئے, کوئی اعتراض کرنے والا بھی نہیں ہے. امت میں 72 نے حسین کے ساتھ دیا, وہ بھی اہل بیت کو ملانے کے بعد. اب اہل بیت کو استثنا کریں گے تو 55 آدمی نے حسین کے ساتھ دیا. تو امام کے سامنے یہ کیوں, امت اس مقام تک کیوں پہنچا؟ مختلف عوامل تھے. ایک امت اسلام سے بے خبری, امت دین سے بے خبر ہو گئے تھے, ایک اہم چیز تھا. اب کس طرح سے بے خبر ہو گئے اور بے خبر کیے گئے شک نہیں ہے, ایک انتہائی مفصل سازش کے تحت امت دین سے بیگانہ ہو گئے, دین معرفت دینی سے ایک, اسوہ دینی سے دو, عمل بے دین سے تین. حکومت دینی سے چار، یعنی کئی حوالوں سے امت دین سے بیگانہ ہو گئے، اسی لیے اس مقام پر پہنچے کہ قتل فرزند پیغمبر کے ذریعے تقرب حاصل کر رہے تھے خدا کے درگاہ میں. ظاہر ان عوامل کو ختم کرنا ہوگا جن عوامل کی وجہ سے حق اتنا مظلوم ہوا، باطل اتنا طاقتور ہوا. کلمہ پڑھنے والے نواسے رسول، اب اس کے بعد دوسرے سال میں آپ دیکھیں مدینہ میں وہ قتل عام کے کلمہ پڑھنے والے اصحاب و انصار پیغمبر تابعین کا قتل عام کرتے ہیں، اور مسجد نبوی جو دوسری اہم مسجد ہے اسلام میں اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور پھر خانہ کعبہ اگر فتح ہوتا تو یقیناً ویران ہوتا، قتل عام ہوتا فتح ہونے سے پہلے، یزید مر گیا. یہ مسائل کیوں پیش آئے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ امت برائے نام مسلمان رہ گئی تھی، رسم و رسومات تھا، نعرے تھے، ظواہر تھا، حقیقت سے خالی ہو چکی تھی امت، پیغام سے محروم ہو چکی تھی امت. اس کے لیے بہت 50 سال میں بہت کچھ کام ہوا تاکہ امت اس مقام تک پہنچ جائے. تو ان عوامل سے مبارزہ کرنے کی ضرورت ہے. امام خود فرماتے ہیں مدینے میں ہمارے چاہنے والے صرف 5، بعض روایت میں 20 تک کہا گیا ہے چاہنے والے ہیں، اس حد تک اہل بیت تنہا ہو گئے تھے. لیکن امام نے کیا کیا واپس جا کر؟ اور اس کے سب سے ایک اہم مسئلہ یہی کہ کربلا اور پیغام کربلا کے تحفظ، پھر امت کی بے خبری کے ساتھ مبارزہ کرنا ہے. دوسرا مسئلہ امت کی دنیا پرستی تھی، اور دنیا پرستی لا علاج بیماری ہے، واقعاً لا علاج نہیں ہے. خدا پرستی حقیقی معنوں میں آ جائے تو دنیا پرستی چلی جائے گی، لیکن تمام گمراہیوں کی وجہ یہی دنیا پرستی ہے. آپ دیکھتے کہ امام کس طرح سے دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے دنیا پرستی کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں. امام نے جو بنیاد رکھا، ایک عرض کیا ہے کربلا کے واقعے نے اپنے اثرات دکھایا، اس کے کیا اثرات ہیں اپنی جگہ پر. سب سے اہم اثر یہ کہ بنو امیہ کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھایا، اور اسلام کو نجات دی بنو امیہ کے ہاتھ سے. اب بنو امیہ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اسلام میں تحریف کر سکے، مسلمانوں کے سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے، ورنہ خلفاء جو کچھ کرتا تھا وہ جزء دین بنتا تھا، جزء شریعت، جزء دین. یہ نظریہ ہے عالم اسلام کا، لیکن وہ عملاً ہو رہا تھا اس وقت. تو امام نے پہلا کام، لیکن ایک مشکل وہی ہے عرض کیا، جہالت کا مسئلہ تھا. آپ نے فکری بنیاد رکھی، یعنی ایک درسگاہ شروع کی. مدینہ میں جب پہنچے تو کتنے چاہنے والے تھے؟ 7 یا 5 یا 20، لیکن جب امام دنیا سے جا رہے تھے 180 سے زیادہ آپ کے صرف شاگردان تھے. اور اس حد تک امام، دیکھیے جاتے ہوئے کتنے اسیری کی حالت کو آپ دیکھیے، اور مظلومیت اور تنہائی کی حالت کو، لیکن ایسا مرحلہ پہنچا امام نے اپنے کردار کے ذریعے، اخلاق حسنے کے ذریعے اس مرحلہ تک پہنچا جب ہشام ابن حکم تھا غالباً ولی عہد، وزیر اعظم آیا حج کے لیے، رش کی وجہ سے طواف نہ کر سکا، یہ حجرہ اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا نہیں دے سکا، کنارے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھی بھی. جب امام آئے مسلمان دو صف میں بٹ گئے اور امام کو راستہ دیا، انتہائی وقار کے ساتھ امام گئے، حجر الاسود کو بوسہ دیا، واپس آئے. اس کے ساتھ ہی کوئی بہت حیران ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ خلیفہ کے ولی عہد کو لوگ راستہ نہیں دے رہے ہیں، ایک جوان کی اس طرح سے عزت ہے. ہشام سے پوچھا تو ہشام نے تجاہل کیا، کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، جانتا تھا لیکن کہا وہ نہیں جانتا ہوں. تو فرزہ کوئی تھا جو مشہور ہے، فرزہ کوئی ہے نا کہ حسین حج چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. معرفت کو دیکھیے، جب حسین حج چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کو بھی حج چھوڑ کر جانا چاہیے تھا. اب وہ فرزدق میں انقلاب آیا ہے. یغضی حیان, ہاں جب اس کہانی جانتا ہوں, کہا کہ تم نہیں جانتے تو میں جانتا ہوں, نہیں میں کل کائنات ان کو جانتی. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم, تم نہیں جانتے ہو خانہ کعبہ, فرشتے, حلال حرام, مشعر, یہ سب ان کو جانتے ہیں. یعنی یہ سب انہی کی وجہ سے زندہ ہے, انہی کی وجہ سے یہ شعائر وجود میں آئے ہیں. جب جیل میں ڈالا گیا, امام نے ہدیہ بھیجا اس کو, اس کا مولا میں نے فی سبیل اللہ خدا کے لیے اشعار پڑھا ہے. تو امام نے فرمایا ہم اہل بیت جب کچھ دیتے ہیں خدا کے راہ میں تو واپس نہیں لیتے. یعنی اتنی تبدیلی آئی پوری امت میں وہ مقام حاصل کی. امام نے اس تزکیہ نفس کے لیے اپنی کردار, دعا, عبادات کو راستہ بنایا. ایک خاص فورس کی تربیت کی ضرورت ہے شاگردوں کی شکل میں کہ وہ علم بردار بن جائے. جب تک خواص کے گروہ کی تربیت نہ ہو, عوام معاشرے کو منزل کی طرف نہیں لے جا سکتے, اس لیے گروہ خاص کی ضرورت ہے. تو شاگردوں کی شکل میں ان کی تربیت کرنا اور عموم میں وہ اثر کرنا, بلکہ دشمنوں کے ساتھ آپ دیکھیے, یہ ہمارے لیے بہت عظیم درس ہے. حاکم مدینہ امام کو بہت تنگ کرتا تھا, ظلم کرتا تھا. ایک دن خلیفہ وقت کا معتوب واقع ہوا, شہر کے مرکزی میدان میں لا کر کھڑا کیا گیا, کہا کہ جس کی بھی شکایت وہ پیش کرے. امام نے نہ صرف خود شکایت پیش نہیں کی, اپنے اصحاب سے فرمایا, ماننے والوں سے فرمایا کوئی اس کی شکایت نہ کرے. جب امام گزر رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ امام سے ڈرتا تھا, اب یہ انتقام لے گا کیونکہ میں نے سب سے زیادہ ان کو تنگ کی. امام آتے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کوئی مشکل ہو, حاجت ہو, میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا خود بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں, کس ہستی کے پاس رکھنا ہے. دیکھو آل محمد کے ساتھ اسیری کی دنوں میں کیا کیا بنو امیہ نے, کتنا ظلم کیا. جب انقلاب ہوا مدینہ میں, مدینہ کے انقلاب میں کیا ہوا, مدینہ کے انقلاب میں مروان تمام بنو امیہ امام کی دولت سرا میں آئے, اور مروان کی بیوی اور بیٹیاں بھی امام کے پاس رکھ کر وہ شہر سے بھاگ گیا. اس کی بیٹیاں کہتی ہیں اتنی محبت ہم نے امام سے دیکھی کہ کبھی اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں دیکھی تھی. یہ محبت جو ہے کون کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے جو اسیر ہوا کر کربلا سے شام تک ان حالات میں گئے ہیں. یعنی عظمت امام شعر نہیں ہے, تخیل نہیں ہے, تاریخ ایک حقیقت ہے کس طرح سے امام نے اتنی انقلاب لایا. آپ نے روایت میں ہے جب آپ دنیا سے چلے گئے, امام پنجم کی روایت ہے, ایک اون کے ساتھ آپ 25 بار آپ حج پر گئے تھے. وہ اون اس کو پتہ بھی نہیں تھا امام کہاں دفن ہوئے, چلا گیا آپ کے مزار پر, قبر شریف پر, گریہ کرنے لگا. امام تشریف لے جاتے, اس کو واپس بلاتے ہیں, امام کے حکم کے عمل کرتے ہوئے اون واپس آیا, پھر دوبارہ چلا گیا. امام دوبارہ گئے لیکن پھر اس دفعہ نہیں آتا ہے. امام اجازت دیتے ہیں, فرماتے ہیں اس کو یہی رہنے دو. 3 دن تک امام کے قبر پر یہ اونٹ گریہ کرتا ہے, آخر میں مر جاتا ہے وہی پھر. 25 سال اس کے ساتھ حج کیا, ایک تازیانہ بھی نہیں مارا ہے جانور پر. سید سجاد وہی ہے جو کربلا سے شام تک مسلسل تازیانے کھاتے تھے. علی فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کے دفن کے وقت جب جناب سیدہ کے جسم اطہر کو قبر میں اتارا, فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی. بزرگان فرماتے ہیں وہ کون سی بات تھی کہ علی جیسے انسان کے صبر میں کمی آئی. کہتے ہیں کہ مرد کے لیے، غیرت مند انسان کے لیے، اغیار کے ہاتھ بلند ہو اس کے ناموس کی طرف، یہ سب سے ناگوار ہے. جناب سیدہ کی طرف کچھ تعزیانہ اٹھا تھا نا، علی فرماتے یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی. سلام ہوا علی بن حسین پر، اس نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. تاریخ انبیاء اور ائمہ میں جو مصیبت علی بن حسین پر آئی، کسی ہستی پر نہیں آئی. کس نے اپنے بابا کے لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا؟ جب گھوڑے دوڑانے کے انتظام ہوا، سارے لاش رکھی گئی، تو ہر قبیلہ آتا ہے، اپنے قبیلہ سے دور کا تعلق رکھنے والے شہید کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. کہتے کہ ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے مرد ہے، بہادر ہے، میدان جنگ میں لڑتا ہے، لیکن جب شہید ہو جاتا ہے اس کی لاش پر گھوڑا دوڑانا ذلت کی علامت ہے، اس کے خاندان کی بھی ذلت کی علامت ہے. ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، ہم سے تعلق رکھنے والا، دور کے رشتہ رکھنے والے کی لاش پر گھوڑے دوڑے. لیکن صرف حسین کی لاش تھی جو کربلا کے میدان میں رہ گئی، اس کو دیکھنے والا سجاد اور زینب تھی. عرض کے علی جناب سیدہ کی سیدہ پر تازیانوں کو برداشت نہ کر سکے، لیکن شام غریبان کے وقت سید سجاد نے کیا کیا دیکھا؟ جلتے ہوئے خیمے، جلتے ہوئے کپڑے، کٹے ہوئے بالیاں، کٹے ہوئے کانے. ایک عارف نے، یہ قیام حق والی کتاب میں یہ واقعہ ہے، ایک عارف میں عالم خواب میں امام زمانہ کو دیکھتا ہے. کہتے مولا زیارت ناحیے میں فرمایا ہے، مولا میں آپ پر آنسو کے بجائے خون کے آنسو گراؤں گا. یہ کون سی مصیبت ہے حسین کے کہ جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ کیا اکبر کی شہادت ہے، یا علمدار کے بازو کے قلم ہونا ہے، یا شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے؟ جب پوچھتے گئے حسین فرماتے یہ شہادتیں بڑی مصیبتیں تھیں، لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا. فرمایا کیا آپ کی اپنی شہادت ہے، اہل بیت سے فدا مراد ہے؟ فرمایا وہ بھی مراد نہیں. فرمایا عرض کے مولا بتائیے وہ کون سا مصائب ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے؟ حسین عالم خواب میں امام زمانہ فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت سیدانیوں کے اسیری ہے، سیدانیاں اسیر ہو کر کوفہ سے جب قافلے اسرا شام کی طرف جانے لگے، اسرا تیار ہو گئے، تو اسرا یا اہل بیت کے ساتھ اصحاب کی ازواج بھی تھی، ان کے قبائل آئے، کہا کہ ہم اپنی بہنوں کو اسیر ہونے کی اجازت نہیں دیتے. سب نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کو لے گئے، یہ صرف آل محمد تھے. سید سجاد جب مدینے میں پہنچے، ایک غریب چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، میں تنہا ہوں، میں بے کس ہوں. آپ رک گئے، فرمایا غریب یہ بتاؤ اگر تمہاری موت آ جائے لوگ تمہیں دفن کریں گے نہیں؟ عرض کے مولا مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمان کا دفن کرنا واجب ہے. کربلا کی طرف رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مسلمان اپنے مردوں کو دفنائی میں خیر نہیں. اللهم انا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کس اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا جس مقصد کے لیے ان مقدس ہستیوں نے اپنے پاکیزہ خون تیرے درگاہ میں پیش کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنے، اس کی خدمت کرنے، اس کی دھرت رکھنے، اس مقصد سے، اس پیغام سے اہل عالم کو آشنا کرنے اور اس مقصد کے وارث حقیقی امام زمانے کے لیے عالم کو تیار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا مجاہدین راہ حق، مجاہدین لبنان، فلسطین، عراق، ایران، پاکستان، ہر جگہ میں جو باطل کے ساتھ نبردازمہ مجاہدین، انہیں باطل پر غلبہ عطا فرما. عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. عراق میں اسلامیوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اسلامی الہی اہل بیت کے مرضی کے مطابق اسلامی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما. نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کی حمایت، تأیید، مدد فرما. اس نظام کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، حوزات علمیہ، مراجع اعظام، خصوصاً رہبر معظم انقلاب کی تأیید اور مدد فرما. خدایا ہمارے اس ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے اس ملک میں امن و امان برقرار فرما. خدایا ہمارے اس ملک کے حکام، عوام، سیاست مدار سب کو اغیار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں اسلام کے حقیقی معنوں پیغام پہنچانے والے امام زمانے کے حقیقی منتظر، امام کے حقیقی مجاہد بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خدایا ہمارے حاجت مندوں کی، جن کی بھی شرعی حاجات ہے، خدایا ان تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما. خدایا جو اسرائے راہ حق ہے، بے گناہ اسیر ہوئے ہیں، خدایا انہیں جلد جلد دشمنوں کی اسیری سے نجات عطا فرما. شایان حیدر کرہ کے درمیان اتحاد، محبت، اخوت، ہمدردی اور مل کر اس کاروان میں آگے بڑھنے کی اور امام زمانے کے استقبال کے لیے اپنا آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین، شہداء اسلام، امام امت، اس جامعہ کے تأسیس میں حصہ لینے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.